حالات حاضرہ میں مختلف موضوعات قابل پاس ہیں، جن میں سر فہرست پاکستان کے مسائل ہیں، اور پاکستان میں بھی جو بہت تلخ حادثہ پچھلے جمعہ کو رونما ہوا، اورگزے ایجنسی میں روز جمعہ مرکز میں، ایجنسی کے مرکز کلایا شہر میں جو شیعہ نشین علاقہ ہے، اور وہاں جمعہ بازار تھا، وہاں پر دھماکہ ہوا، اور جس میں ایک کثیر تعداد مومنین کی شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں. یہ دہشت گردانہ کارروائی ہوئی ہے ایسے وقت میں کہ جب دعوے یہ کیے جا رہے ہیں ملک کے اندر کہ دہشت گردی پہ قابو پا لیا گیا ہے، دہشت گردی کی کمر توڑ دی گئی ہے، اس کی بنیادیں ختم کر دی گئی ہیں، اور اسی عالم میں یہ خوفناک حادثہ رونما ہوا. خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان سب شہداء کو شہداء اسلام کے ساتھ محشور فرمائے، اور پروردگار ان مجروحین کو شفا عطا فرمائے، اور بازماندگان وارثان شہداء کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. دہشت گردی پاکستان میں بہت گہری جڑیں رکھتی ہے، سطحی چیز نہیں ہے کہ اسے فوراً ختم کر دیا جائے. دہشت گردی کا وجود بھی جیسا پہلے گفتگو میں عرض کیا تھا، ان امور میں سے ہے کہ جس کا ایک چھوٹا حصہ زمین کے اوپر ہے اور بڑا حصہ زمین کے نیچے ہے، گہری جڑیں ہیں اس کی. دہشت گردی کا چھوٹا حصہ، مختصر حصہ، دہشت گرد گروہ ہیں، ٹولے ہیں اور افراد ہیں، یہ زمین کے اوپر ہیں، اور زمین کے نیچے ان کی جڑیں ہیں جہاں سے یہ سب پھوٹا ہے، یہ ماحول نکلا ہے. دہشت گردی کے خلاف کارروائی، دہشت گردی کے خلاف مقابلہ اور مبارزہ اس صورت میں کامیاب ہے، موفق ہے، اور دہشت گردی کے بارے میں ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ خاتمہ ہو گیا ہے جس دن اس شجرہ خبیثہ کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. اور ابھی تک ان جڑوں کی طرف توجہ نہیں ہوئی، انہیں چھیڑا ہی نہیں گیا. اتنا عرصہ ہو گیا ہے دہشت گردی کے خلاف کاروائیوں میں، تو وہ جو اوپر کا تنہ ہے اور شاخیں ہیں اور پتے، اسی کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. پتے گرائے جا رہے ہیں، شاخیں باز کاٹی جا رہی ہیں، لیکن تنہ اور جڑیں اسی طرح اپنی جگہ قائم ہیں، پابرجا ہیں. مختلف چیزیں دہشت گردی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جن میں سے تین اہم عامل متعدد دفعہ بیان ہوئے ہیں، اشارہ ہوئے ہیں، اور وہ تین عامل، ایک وہ افکار، نظریات اور سوچ اور ذہنیت جس نے دہشت گردی کا ماحول بنایا ہے، جس میں تکفیریت سر فہرست ہے کہ مسلمانوں کو، جو مسلمان ہماری طرح نہیں سوچتے، جو مسلمان ہم جیسے نہیں ہیں، ہماری طرح عمل نہیں کرتے، وہ سارے نعوذ باللہ دین سے باہر ہیں، کافر ہیں. مسلمانوں کو کافر قرار دینے والی سوچ، اس کے متعلق باتیں ہوتی ہیں لیکن زمینی باتیں نہیں ہوتی، فضائی اور خلائی باتیں ہوتی ہیں. بس ان کانفرنسوں میں یہ کہا جاتا ہے، ابھی ایک بیانیہ بھی پاکستان، بیانیہ پاکستان کے نام سے 200-250 علماء کے دستخطوں سے نشر ہوا ہے، یہ اخباروں میں آیا ہے، عام ہوا ہے، سابقہ حکومت کے زمانے میں ہوا تھا، بیانیہ پاکستان کے نام سے ہے. اس میں کسی کو معین نہیں کیا گیا، کسی کو مشخص نہیں کیا گیا، کلی باتیں، جنرل قسم کی باتیں ہیں اس میں. اچھا اقدام ہے، وہ بھی ایک کوشش ہے، لیکن یہ امید باندھنا کہ اس بیانیے سے مسئلہ حل ہونے والا ہے یا ہو جائے گا، یا اس بیانیے پہ کا کوئی اثر پڑے گا دہشت گردی کے اوپر، یہ توقع شاید درست نہ ہو. آپ بیانیاں بے شک نکالتے رہیں، چونکہ بیانیاں کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اس سے دہشت گرد پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، دہشت گردی کے عوامل اور سرپرستوں پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. بیانیے کا لب و لہجہ ہی ایسا ہے، اس میں مخاطب ہی کوئی نہیں ہے، اس بیانیے کا فضائی بات ہے، ایسے خلائی بات ہے. کسی کو خطاب قرار دے کر نہیں کی گئی. دوم یہ کہ ملکی ادارے ہیں، با اختیار ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، فورسیں ہیں، جن کا کام ہے ملک سے اندر دہشت گردی کو کنٹرول کرنا، وہ سرے سے ان اداروں کی طرف اور ان شخصیات اور ان افکار اور ان گروہوں کی طرف رجوع نہیں کرتے اور ان کو دہشت گردی کے زمرے میں نہیں درج کرتے. جو تکفیری سوچ رکھتے ہیں، تکفیری افکار رکھتے ہیں، کسی بھی بہانے سے دوسرے مسلمین کو کافر قرار دے کر انہیں واجب القتل سمجھتے ہیں. یہ ایک اہم جڑ ہے دہشت گردی کی پاکستان کے اندر، جس کے خلاف کوئی مبارزہ نہیں ہو رہا. دوسری جڑ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی سرکاری اداروں کے اندر موجود افراد کی جانب سے تائید و سرپرستی ہے. چونکہ اصل ڈیزائننگ پاکستان میں دہشت گردی کا، باقاعدہ منظم دہشت گردی کا آغاز ایک مشخص تاریخ ہسٹری رکھتا ہے. اس نسل کو کم از کم معلوم ہونا چاہیے، آنے والے بھول جائیں تو بھول جائیں، لیکن انہیں تو موجود ہوں، معلوم ہونا چاہیے جو اس وقت موجود ہیں. چونکہ آپ کے زمانے کی بات ہے، یہ دہشت گردی، منظم دہشت گردی کا آغاز پاکستان میں پہلے نہیں تھا. 1980 سے پہلے پاکستان میں کسی قسم کی دہشت گردی، منظم دہشت گردی نہیں تھی. واقعات ہوتے تھے، جرائم تھے، اور مذہبی اختلافات بھی تھے، قومی اختلافات بھی تھے، لڑائی جھگڑے بھی کبھی کبھار کسی جگہ پر رونما ہوتے تھے، لیکن وہ منظم کاروائیاں نہیں تھیں، وہ اتفاقی کاروائیاں ہوتی تھیں. کسی علاقے کے اندر کوئی ایسا موضوع، ایسا ایشو چھڑ جاتا تھا، کوئی ایک اشتعال انگیز کام کوئی فرد کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں حساسیت پیدا ہوتی، بلوے پھوٹ پڑتے، لڑائی جھگڑا ہوتا، ایک دو دن میں معاملہ تصفیہ پا جاتا تھا. لیکن باقاعدہ گروہ بنے، لشکر بنے، ٹریننگ ہو ان کی، وسائل ان کو دیے جائیں، اسلحہ ان کو دیا جائے، اور ان کے ہیڈ کوارٹر بنائے جائیں، ان کے پورے ملک میں یونٹیں بنائی جائیں، ان کا نیٹ ورک بنایا جائے، ان کی سرپرستی کی جائے، یہ کام 1980 کے بعد شروع ہوا ہے. اس سے پہلے نہیں تھا پاکستان میں منظم دہشت گردی. منظم دہشت گردی ضیاء الحق کی حکومت کے اندر شروع ہوئی ہے. معروف دہشت گرد گروہ جنہوں نے باقی ساری پاکستان کو دہشت گردی سکھائی ہے، اور جنہوں نے پاکستان سے باہر دہشت گردی سمگل کی ہے، یہ سارے اس دور کے بنے ہوئے تھے. ابھی دو دن پہلے، کل کے اخبار میں تھا ظاہراً، یا پرسوں کے اخبار میں تھا، پاکستان کے اس ادارے کی جانب سے جو دہشت گردی کے خلاف بنایا گیا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک کئی ایسے بے گناہ لوگ لاپتہ کر دیے ہیں دہشت گردی کے خلاف مقابلے کے نام سے، کتنے ایسے افراد کو گھروں سے اٹھا کے لے گئے ہیں عجیب بونڈے طریقے سے. مختلف افراد ہیں، اور ہر صوبے کے اندر، ابھی سندھ سپریم کورٹ نے ان کو باقاعدہ سرکاری اداروں کو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ اتنی عرصے تک سب کو پیش کیا جائے جتنے لاپتہ افراد ہیں، لیکن پنجاب کورٹ نے ابھی تک ایسا کوئی وارننگ نہیں دی اداروں کو طولانی مدت تک کے لیے. ایک بہت بڑی جمعیت شیعہ افراد کی ہے جنہیں زیارت سے واپسی پہ پکڑ لیا گیا، مختلف بہانوں سے پکڑ لیا گیا. ابھی تازہ ترین ان کے بیان کے مطابق کہ گزشتہ پچیس سالہ ڈیٹا دہشت گردی کا مدون کیا جا رہا ہے کہ 25 سال سے، آج مثلا 2018 ہے، تو 2018 سے پیچھے 25 سال پہلے تک دہشت گردی جو ہوتی رہی ہے، یا جو گروہ یا افراد اس وقت دہشت گردی سے، اس وقت سے ابھی تک ہیں، ان کی معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ دہشت گردی تو پرانی ہے، دہشت گردی کو تو 40 سال ہونے والے ہیں پاکستان میں. 1980 میں دہشت گردی شروع ہوئی تھی، اور ابھی 2018 ہیں، کتنے سال ہو گئے؟ 38 سال. تو ان 38 سالوں میں سے 25 سال کی کیا خصوصیت ہے؟ 25 سال سے پہلے جو دہشت گردی تھی، اس کا ڈیٹا کیوں نہیں اکٹھا کرتے آپ؟ اس میں ملوث افراد کو کیوں نہیں کرتے، سامنے نہیں لاتے؟ 25 سال میں کیا خصوصیت ہے، یہ وضاحت نہیں کی گئی ہے، لیکن تجزیہ نگاروں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ 25 سال سے پہلے کی دہشت گردی کو خاموشی سے چھوڑ دیا گیا ہے اور 25 سال بعد کے معلومات ساری جمع کی جا رہی ہیں مبارزے کے لیے. یہ جو دہشت گردی شروع ہوئی پاکستان کے اندر، افغانستان جنگ کے بعد شروع ہوئی، گروپ بنے، لشکر بنے، ان کی تقویت ہوئی، اور سرکاری اہلکاروں نے یہ کام کیا. ان سرکاری اہلکاروں میں سے ایک کا نام آج تک دہشت گردی کے زمرے میں نہیں لیا گیا کسی کا بھی، کہ یہ ملوث تھا، یہ لشکر بنانے میں ملوث تھا، یہ گروہ بنانے میں ملوث تھا، یہ ان کی پشتیبانی میں ملوث تھا، اس نے یہ کام کیا، کسی کا نام نہیں آتا. صرف وہی شاخیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاخیں دہشت گردی کی کہاں ہیں، جڑیں نہیں چھیڑتے، نہ وہ ادارے، نہ وہ مراکز، نہ وہ افراد، وہ مدرسے، وہ شخصیات تکفیری سوچ والے، اور نہ ہی سرکاری اداروں کے اندر گھسے ہوئے افراد جو دہشت گرد پرور ہیں، جنہوں نے سرکاری وسائل دہشت گردی کے اوپر خرچ کیے ہیں، ان کا کوئی نام نہیں لیتا، نہ عدالتیں ان کا نام لیتی ہیں، نہ کسی اور جگہ ان کا کوئی نام نہیں آتا. اور تیسرا اور سب سے بڑا ایک اور عامل دہشت گردی کا، وہ بیرونی پیسہ ہے، مال ہے، جو پاکستان کے باہر سے آتا ہے، خصوصاً عربی ممالک سے. باقاعدہ طور پر عرب حکومتیں اور عرب حکومتوں میں رہنے والے باشندے چونکہ امیر ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، تیل اور گیس کی، اور اندھی دولت و ثروت ہے، وہ ہر کام پہ اس کو خرچ کر رہے ہیں، اور آج دنیا میں بدنام بھی ہوئے ہیں اسی قتل و غارت کی وجہ سے، جس طرح آل سعود کا جو حشر ہو رہا ہے ابھی صحافی کے قتل کے بعد. تو یہ لوگ ہیں جو پیسہ پاکستان میں لگاتے ہیں اور دہشت گردی کو سہارا دیے ہوئے ہیں. اگر دہشت گردی کے خلاف مقابلہ کرنا ہے تو یہ جڑیں پہلے چھیڑی جائیں، یہ کاٹی جائیں جڑیں. ان جڑوں کو کاٹنے سے تنا خود بے اثر ہو جائے گا، شاخیں خود مرجھا جائیں گی، پتے خود جھڑ جائیں گے. اگر بار بار یہ دہشت گرد، یہ کوچہ و بازار کے کرائمینل لوگ، یہ اگر برفرض نہیں بھی پکڑے جاتے، لیکن ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ان کے پکڑے جائیں، ان کا نیٹ ورک ختم کر دیا جائے، ان کے پیچھے جڑیں کاٹ دی جائیں، یہ خود ہی غیر مؤثر ہو جائیں گے. اور اکزئی دھماکہ کرنے والے آئندہ کوئی دھماکہ نہیں کر سکیں گے اگر پیچھے سے پشتیبانی نہ ہو ان کی. اور جب تک اس جڑوں کو نہیں چھیڑا جاتا، کوئی امید اور توقع نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. ایک اور کام جو پاکستان کے اندر انجام پایا ہے، بہت اچھا کام پاکستان میں یہ ہوا ہے، ایک کیونکہ ہر طرف سے ناگواری کی خبریں، مایوسی کی خبریں اور مشکلات کی خبریں ہیں، لیکن یہ خبر عرصے بعد اچھا اقدام ہوا ہے، ہر چند اس کو میڈیا رنگ اور دے رہا ہے اور سیاستدان اس کو رنگ اور دے رہے ہیں، حکومت بھی حتیٰ. اور وہ یہ ہے کہ سکھ مسلک کے پیروکار لوگ جو ہندوستان کے پنجاب میں زیادہ آباد ہیں اور وہاں سے ہجرت کر کے پوری دنیا میں اس وقت مقیم ہیں، آباد ہیں، بعض مغربی ممالک کے اندر، یورپی ممالک میں بڑی تعداد ان کی وہاں مقیم ہیں، ان کا ایک مقدس مقام پاکستان کے اندر ہے، چونکہ پاکستان کے پنجاب میں ان کے تمام مقدس مقامات پاکستان کے پنجاب میں ہیں. حسن ابدال میں پنجا صاحب ایک زیارت گاہ ہے ان کی، ننکانہ پاکستان کا اصل مرکز جہاں پر ننکانہ ضلع ہے، وہاں سکھوں کا اصل گڑھ وہاں ہے، ہر سال آتے ہیں وہاں زیارات کے لیے اور مذہبی مراسم انجام دینے کے لیے. اور ان کے جو بانی ہیں سکھ مذہب کے، بابا گرو نانک معروف شخصیت ہیں برے صغیر کی اور تاثیر گزار شخصیات میں سے، جنہوں نے اسلامی اور ہندو دونوں تعلیمات کو ملا کر ایک تیسرا مذہب متعارف کروایا وہ جھگڑے ختم کرانے کے لیے، تو ایک نیا مذہب بیچ میں نکل آیا سکھ مذہب کے نام سے۔ بابا گرو نانک کی قبر بھی پاکستان میں ہے، سیالکوٹ کے ساتھ ایک علاقہ ہے ناروال، ناروال سے آگے انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے، اس بارڈر کے 3 کلومیٹر پاکستان کے اندر، اتنا فاصلہ ہے 3 کلومیٹر جتنا یہ چنگی چوک سے جامعہ کا فاصلہ، یہ ٹھیک 3 کلومیٹر ہے۔ اگر چنگی چرنگی سے آپ آئیں اس جامعہ والے روڈ کے اوپر تو ٹھیک 3 کلومیٹر پر بریک لگا لیں، رک جائیں تو وہی جامعہ سٹاپ آ جاتا ہے وہاں پر، اتنا ہی فاصلہ بارڈر سے گرو نانک کے مزار تک ہے، ان کا مقبرہ مرکز کرتارپور جگہ ہے وہاں پر ہے، دریائے راوی کے کنارے پر۔ اب آپ توجہ کریں کہ پنجاب کے، ہندوستان کے پنجاب میں پیروکار وہاں ہیں سارے، مختصر بہت کم لوگ پاکستان میں ہیں سکھ برادری، زیادہ تر انڈیا کے پنجاب میں ہیں اور باہر دنیا میں باقی شہروں ملکوں کے اندر، جیسے کینیڈا میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، دیگر مغربی ممالک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، پیروکار وہاں ہیں اور ان کے بانی یا ان کے جو اصل پیشوا ہیں ان کا مزار پاکستان میں ہے، اور یہ مزار بند تھا شروع سے ہی، ابھی تک اس پہ ان کو آنے کی اجازت نہیں تھی، جو دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی مسائل ہیں۔ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قوم بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے مرشد پیشوا کے مزار پر زیارت کے لیے نہیں آ سکتے، اور وہ بھی زیارتی لوگ ہیں مسلمانوں کی طرح، وہ بھی زیارات کے بہت معتقد ہیں اور زیارات پہ آنا ہی ان کی اصل عبادت ہوتی ہے، اور یہ محروم تھے۔ اب حالات ایسے بنے، نئی حکومت آئی اور اس میں وزیراعظم نے جس دن وزیراعظم کی قسم کھائی تھی، اسی دن حلف برداری کی تقریب میں بعض ہندوستانی لوگوں کو دعوت دی گئی، نہیں آئے، ایک ہی شخص آئے، پنجاب کے معروف کرکٹر بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں اور سیلیبریٹی بھی ہیں، انہیں بلایا گیا، وہ آ گئے اور انہوں نے آ کر پاکستان آرمی چیف سے، جنرل باجوہ صاحب سے جفی ڈالی، اخباروں کے بقول بغلگیر ہوئے، معانقہ کیا، وہ مہمان تھے یہ میزبان تھے، اور انہوں نے اس معانقے میں یا اس نشست میں یہ تقاضا کیا جی کہ آپ مہربانی کریں، وہ سکھ ہیں وہ، نوجوت سنگھ سدھو، وہ سکھ برادری کے نمائندے ہیں، سیاسی بھی ہیں اور سیلیبریٹی بھی ہیں، انہوں نے یہ تقاضا کیا پاکستان کے آرمی چیف سے کہ آپ اگر مہربانی کریں، یہ کرتارپور بالکل بارڈر کے قریب ہے اور سالوں سے، کئی دہائیوں سے سکھ ادھر حسرت سے بارڈر پہ آ کے بیٹھ کے وہاں سے دور سے دوربینوں کے ذریعے سامنے مزار کو دیکھتے ہیں، روتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو یہ بارڈر اگر کھول دیا جائے اور ہمیں زیارت کا موقع دیا جائے، باہر کیف انہیں وعدہ دے دیا گیا کہ یہ کھولیں گے، اور یہ وعدہ وفا ہو گیا، اور گزشتہ روز یا اس سے پہلے روز باقاعدہ طور پر کرتارپور بارڈر کھول دیا گیا اور وہاں تک راستہ بننا شروع ہو گیا، کوریڈور، اور اب سکھ برادری انڈین پنجاب سے اس گرو نانک کے مزار تک بغیر ویزے کے آئیں گے، چونکہ 3 کلومیٹر ہے، 3 کلومیٹر کے لیے ویزا انہوں نے کہا ہے کہ نہیں چاہیے، لیکن حفاظتی اقدامات کے ساتھ ہوگا، یہ بہت اہم اقدام ہوا، بہت اچھا۔ ابھی تک اس مسئلے کو میڈیا نے اور سیاستدانوں نے اور حکومتوں نے جو رخ دیا ہے، انڈیا پاکستان حکومتوں نے، وہ ہندوستان پاکستان کا مسئلہ بنا دیا ہے، چونکہ دونوں ملکوں میں حالات ہمیشہ سے کشیدہ ہیں آزادی کے بعد سے، تو اس کو بھی اسی تناظر میں لے گئے ہیں کہ آیا انڈیا پاکستان کے درمیان تعلقات استوار ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، یہ کیا علامت ہے؟ پاکستانی حکومت کہتی ہے ہم نے خیر سگالی کے طور پر یہ پہلا قدم اٹھا دیا، اگلا انڈیا حکومت اٹھائے، انڈیا حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ کرتارپور بارڈر ہم نے بھی کھول دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستانی حکومت سے مذاکرات کرنے والے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے انڈیا پاکستان کے آپس میں کشیدگی اور تعلقات۔ اس مسئلے کا جو اصل پہلو ہے جسے نہیں اٹھایا جا رہا، نہ سکھ اٹھا رہے ہیں، نہ انڈیا اٹھا رہا ہے، نہ انڈین میڈیا اٹھا رہے، نہ پاکستانی میڈیا اٹھا رہے، نہ پاکستانی مختلف منابع اور میڈیا اٹھا رہا ہے اور حکومت. وہ یہ ہے عزیزان کہ بالآخر وہ تصدیق شدہ ایک مذہب ہے، دنیا کے اندر مانا گیا ہے، رجسٹرڈ مذہب ہے، جیسے اچھی خاصی اس کی لاکھوں ملینز افراد اس کے پیروکار ہیں، اور ان کی ایک مقدس زیارت پاکستان کے اندر ہے. وہاں پر 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور کئی دہائیوں سے محروم تھے وہ وہاں آنے سے، جبکہ یہ ان کا حق ہے. جغرافیائی طور پر اس کرتار پور پر پاکستان کا حق ہے، سیاسی طور پر پاکستان کا حق ہے، لیکن مانوی طور پر ایسے مقامات زیارات کے، مانوی طور پر اس جمعیت کا حق ہوتا ہے جس کا یہ، جس کے مذہب سے تعلق رکھتا ہے یہ مانوی مقام. لہذا ایک مانوی مقام سکھوں کا حق تھا اس سرزمین کے اوپر. جس طرح سے کہ مسلمانوں کے، یہ بات صرف کرتار پور کے ساتھ نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام پاکستان نے کیا ہے، اور پاکستان کا یہ کام تمام دنیا میں باقی حکومتوں کے لیے ایک نمونہ بننا چاہیے. خصوصاً پاکستان آرمی نے، ظاہر ہے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، سرحدی مسئلہ ہے، انڈیا پاکستان کے مابین پاکستانی حکومت سے اتنی مربوط بات نہیں ہوتی جتنی پاکستانی فوج سے مربوط ہوتی ہے. پاکستانی فوج نے اصل میں یہ اقدام اٹھایا ہے، یہ قدم اٹھایا ہے، اور یہ قدم دنیا میں نمونہ بنانا چاہیے. چونکہ ہم شیعہ بھی انہی جمعیتوں میں سے ہیں جو متاثرین میں سے ہیں، آئے دن ہمیں مشکلات ہوتی ہیں. یعنی سکھوں کا درد اگر کوئی بہت دل سے سمجھتا ہے تو شیعہ سمجھ سکتے ہیں، چونکہ ایسے ہی ہے، شیعہ پوری دنیا میں موجود ہیں اور ان کے مقدس مقامات دوسرے ملکوں کے اندر ہیں، ایران کے اندر ہیں، عراق کے اندر ہیں اور سعودی عرب کے اندر ہیں. ایک عرصے تک عراق میں رسائی نہیں تھی، شیعہ نہیں جا سکتے تھے، صدام کی حکومت میں ممنوع تھا. سب سے مانوی ترین مقام تشیع کا کربلا وہ وہاں پر تھا، اور کئی دہائیوں تک شیعہ محروم تھے زیارات سے، وہاں نہیں جا سکتے تھے. اب جب کہ کھلا ہے تھوڑی کسی حد تک، تو آپ دیکھیں 40 امام حسین علیہ السلام کا، ملینز افراد پوری دنیا سے تشیع، کروڑوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی عقیدت کا وہاں اظہار کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے یہ احساس کتنا دبا ہوا تھا، اور وہ جب موقع ملا تو اب جمع غفیر آتا ہے. ابھی بھی صحیح طریقے سے کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین، یہ عراقی حکومت، عراقی قوم، عراقی سرزمین، جغرافیائی حق ان کا ہے، سیاسی طور پر ان سرزمینوں پر ان کا حق ہے، لیکن مانوی حق تشیع کا ہے. یہ مقامات مانوی طور پر تشیع کے ہونے چاہیے، چونکہ مانوی حقوق، رائٹس بالکل مادی رائٹس کی طرح ہیں، مان لیے گئے ہیں اس وقت دنیا کے اندر مانوی حقوق. یہ مانوی حقوق تشیع کے ہیں ان مقامات کے اوپر. ان مقامات کے لیے علیحدہ قانون سازی ہو، ان مقامات کے لیے علیحدہ، جس طرح پاکستان حکومت نے سکھوں کو بغیر ویزے کے کرتار پور آنے کے لیے موقع دے دیا ہے، تمام دنیا میں ایسے ہو، تمام مذاہب کے لیے، صرف میں تشیع کی نہیں وکالت کر رہا، تمام مذاہب کا اپنے اپنے مذہبی مقامات پر حق مانوی بنتا ہے اور وہاں تک ان کو رسائی دی جائے. یہ ملکی مسئلہ نہ ہو، انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہ بنائیں، ایران عراق کا مسئلہ نہ بنائیں، پاکستان فلاں کا مسئلہ نہ بنائیں. اور سب سے مظلوم ترین مقدس مقامات سعودی عرب کے اندر ہیں، بقی، ائمہ بقی، اور مقدس مقامات جو قبرستان بقی کے اندر ہیں، جنہیں ویران کر کے بالکل کھنڈرات بنا دیا گیا ہے، اور وہاں زائرین کو پہنچنے نہیں دیتے اور توہین کرتے ہیں، اور ان کا بنیادی حق ان سے چھین رہے ہیں، اور 100 سال سے تقریباً بقی کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو یہ جو پاکستان نے قدم اٹھایا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے. انشاءاللہ کہ نہ ہو، بعد میں بھی سیاست کی شکار نہ ہو جائے، نظر نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ اب سکھوں کے لیے اگر پاکستان نے یہ موقع دیا ہے تو انڈیا حکومت اس میں مداخلت کرے، اور انڈیا حکومت اس راہ سے سیکیورٹی مسائل پیدا کرنا شروع کر دے، پاکستان سے انتقام لینا شروع کر دے، یہ نہ ہو. اس کو صرف وہی مذہبی عقیدتی مسئلہ ہی رہنے دیا جائے، مانوی اور مذہبی آزادی اور مذہبی حق کا مسئلہ ہی رکھا جائے، اس کو دو ملکی مسئلہ نہ بنایا جائے، تاکہ سکھوں کو بھی اپنے حقوق حاصل ہوں، ہندوؤں کو بھی اپنے حقوق حاصل ہوں، مسلمانوں کو بھی اپنے حقوق حاصل ہوں، شیعوں کو بھی اپنے حقوق حاصل ہوں۔ یہ بہت اعلیٰ اقدام ہے اور اس کو اس پہلو سے پیش کرنے کی ضرورت ہے جو متاسفانہ ابھی تک نہ میڈیا نے اس کو یہ اس طرح سے پیش کیا ہے، نہ سوشل میڈیا نے، چونکہ سوشل میڈیا تو ہے ہی بہت غیر سنجیدہ ہے، دوسرا میڈیا بھی اس سے کم نہیں ہے، سنسنی پھیلاتا، صرف سنسنی پھیلاتا ہے، اور خصوصاً انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہو تو وہ تو اور ہی غیر سنجیدگی اس کے اندر آ جاتی ہے، سیاست کی نظر ہر چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا بہت ہی منفرد اقدام تھا پاکستان آرمی کا، پاکستان آرمی چیف کا اور پاکستان کی گورنمنٹ کا، چونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کو بنے ہوئے بھی 100 سال ہو گئے ہیں۔ یہ ایک اور اہم موضوع ہے جو ابھی اس وقت چھڑا ہوا ہے، حکومت، عوام، مخالفین سب لگے ہوئے ہیں 100 سال میں، 100 دنوں میں، 100 سال نہیں 100 دنوں میں کیا کیا پاکستانی حکومت نے، 100 دن کی کارکردگی میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین کام اگر 100 دن کی کارکردگی میں 100ویں دن کیا ہے یہ کام انہوں نے، آخری دن وہ یہ بارڈر کھولنا ہے، اور یہ کام آگے بھی کریں۔ ملک کے اندر بھی آپ کے مذہبی بہت ساری جمعیتیں رہتی ہیں، ملک کے اندر بھی ان کے لیے یہ آزادی ہونی چاہیے، ملک کے اندر مسیحی رہتے ہیں، ملک کے اندر ہندو رہتے ہیں، ملک کے اندر دیگر اقلیتیں رہتی ہیں، ملک کے اندر مسلمان مختلف طبقات رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ اپروچ دی جائے۔ یوں نہیں کہ یہ عنایت صرف سکھوں پر ہو، شیعوں کا قتل عام ہو اور سکھوں کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ بغیر ویزے کے آنے دیا جائے۔ شیعہ جب جاتے ہیں اربعین پر یا زیارات پر تو واپسی پہ لاپتہ نہ ہو جائیں، وہ کم از کم ان کو حق اتنا تو دو جتنا دوسروں کو دے رہے ہو، دوسرے مذاہب کو، اتنی رسپیکٹ ان کی بھی کرو۔ ملک کے اندر جو زائرین ہیں ان کو زائرین کے کھاتے میں رکھو، ان کو سیاسی وفود اور سیاسی کاروان اور سیاسی لشکر نہ بناؤ، یہ زیارتی کاروان ہیں۔ پاکستان سے باہر جاتے ہیں کہیں زیارت کے لیے تو جانا چاہیے، جس طرح ہندوستان کے اندر بہت ساری زیارات ہیں، اور سب سے بڑی زیارت، معروف زیارت خواجہ اجمیر کی ہے، کہ ہر سال کئی پاکستانی جاتے بھی ہیں اور دل بھی کرتے ہیں ان کا جائیں، لیکن نہیں جانے دیتے، یہ سیاسی کشمکش کی وجہ سے وہاں تک رسائی نہیں دیتے، اگر دیں تو پاکستان سے بھی بڑی تعداد خواجہ اجمیر معین الدین چشتی کے مزار پر جانے کے لیے تیار ہیں، اور ادھر سے بھی لوگ ادھر آنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح پاکستانی عراق، ایران، شام، لبنان، لبنان میں تو میرے خیال میں نہیں ہے کوئی زیارت، لیکن ہیں، بعض ہیں لیکن معروف نہیں ہیں، لبنان میں بھی ہیں، اور سعودی عرب میں یہ زیارات ہیں، وہاں تک ان کو اسی طرح سے احترام آمیز رسائی دی جائے، یہاں سے زائرین کو باقاعدہ یہ حق دیا جائے، مانوی حق جانے کا، جہاں زیارت کرنے جانا چاہتے ہیں سہولتیں دی جائیں، اس طرح ہانکا نہ جائے جس طرح ابھی پاکستان کے زائرین کو کوئٹہ میں جس طرح ستایا جاتا ہے، جس طرح جاتے ہوئے انہیں ہانکا جاتا ہے، جس طرح واپسی پر انہیں اس صحرا میں، تفتان کے صحرا میں اذیت ناک مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہیں، اور انشاءاللہ حکومتی ذمہ داران جنہوں نے کرتارپور زیارت کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ باقی زیارات کے لیے بھی اٹھائیں، اور سفارتی ذریعے سے تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی مقدس مقامات ہیں ان کے لیے یہی اقدام ہونا چاہیے کہ مانوی حقوق اس مذہب اور اس مسلک کے وہاں تسلیم کیے جائیں، بقی پر تمام مسلمین کا حق تسلیم کیا جائے، چونکہ بقی مانوی مقام ہے، حرمین پر تمام مسلمین کا مانوی حق تسلیم کیا جائے، امام رضا علیہ السلام کے روزے پر تمام مسلمین کا و خصوصاً تمام تشیع جہان کا مانوی حق تسلیم کیا جائے، ایرانیوں کا نہ ہو، عراق کے جتنے مقدس مقامات ہیں مانوی حق تمام دنیا کے مومنین کا اس کے اوپر تسلیم کیا جائے، اور اسی طرح پوری دنیا میں کم از کم اس زائرین طبقے کو رسائی دی جائے اپنے اپنے مقدسات کے اوپر۔ باہر کیف یہ بہت ہی مستحسن قدم ہے، انشاءاللہ کہ دونوں طرف سے کوئی ایسا اور حرکت نہ ہو کہ دوبارہ یہ برادری محروم ہو جائیں اس توفیق سے جو ان کو ابھی نصیب ہوئی ہے۔ ابھی عموماً میڈیا اس چیز کو نہیں نشر کر رہا، لیکن دیکھنے کی بات ہے، اس وقت اگر کوئی ڈاکومنٹری فلم چلائی جائے کہ سکھوں کی کیا حالت ہوگی، اپنے پیشوا اور مرشد کی قبر تک رسائی، وہ بھی کئی سالوں کے بعد، جس کو دور سے دیکھنے کا حق تھا قریب آنے کی اجازت نہیں تھی، تو اس قوم کی حالت واقعاً دیکھنے کی ہوگی، خوشی اور خوشحالی جو انہیں نصیب ہوئی ہے۔ حکومت کے 100 دن پورے ہو گئے ہیں۔ 100 دن اس لیے بہت اس حکومت کے لیے اہم بن گئے ہیں کہ حکومت نے خود ہی جب الیکشن کمپین چلائی تھی تو اس میں کہا تھا کہ ہماری حکومت بنی، ہم 100 دن میں پاکستان بدل دیں گے، تبدیلی کا نعرہ لگایا اور ٹائم 100 دن دیا تھا۔ خود اتنا تاکید کی انہوں نے، یہ 100 دن پکا دیے سب کے ذہنوں میں، پوری قوم کو بھی 100 دن رٹا لگوایا، خود بھی 100 دن کہتے رہے، مخالفین کو بھی 100 دن کے وعدے پہ رکھا، اور 100واں دن پورا ہو گیا ان کا حکومت کا۔ اور 100 دن کے بعد صورتحال بہت عجیب و غریب ہے، یعنی چونکہ سیاسی ہیں اس وجہ سے یہ برداشت کر گئے ہیں، ورنہ چونکہ سیاست میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی، ورنہ آدمی سیاسی ہو نہیں سکتا۔ سیاست میں انسان کو ایک تو وفا نہیں ہوتی، جس طرح خود ہمارے وزیراعظم صاحب نے فرمان جاری کیا، بڑی تاریخی مشکل سیاست کی حل کر دی ہے کہ جو لیڈر یو ٹرن نہیں لیتا وہ لیڈر ہی نہیں ہے، یعنی جو اپنی بات پہ پکا رہے، اپنے وعدے پہ قائم رہے وہ لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر وہ ہے جو ہر دن گھومتا رہے، پتہ نہ چلے ابھی کیا کرنے والا ہے۔ روڈ کے اوپر ڈبل روڈ جہاں ہوتا ہے، آنے جانے کا راستہ علیحدہ، وہاں کچھ کٹ بنے ہوتے ہیں اور یو ٹرن لکھا ہوتا ہے، علامت لگی ہوتی ہے یو کی کہ یہاں سے آپ نے مڑنا ہے، لیکن یہ گاڑیوں کے لیے ہے کہ وہیں سے مڑیں جہاں یو کٹ ہے۔ سیاست کے لیے یو کٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی سپریٹر سے گزر سکتے ہیں، توڑ کے بھی گزر سکتے ہیں، جنگلا توڑ کے بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں، چونکہ قومی اور ملکی ضرورت ہے۔ یہ دانائی انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ اور 100 دن میں ظاہر سی بات ہے انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، اگر یہ سیاست دان ہوتے اور سیاسی سینس ہوتا، سوجھ بوجھ ہوتی، انہیں ہرگز نہیں کہنا چاہیے تھا 100 دن میں ہم تقدیر بدل دیں گے، 100 دن میں ملک بنا دیں گے۔ بیوقوفی ہے یہ بات کرنا، بیوقوفی تھی 100 دن والی۔ پاکستان کو اگر 100 سال میں بھی کوئی بنا لے تو معجزہ کہلائے گا یہ، جتنا بگاڑ پاکستان کے اندر پیدا ہو چکا ہے، وہ 100 سال میں بھی ٹھیک ہو جائے تو غنیمت سمجھو، ابھی سے شکرانہ شروع کر دو پڑھنا، اگر 100 سال میں پاکستان کو ٹھیک کر سکے۔ آپ 100 دن میں اقتدار کے حصول کے لیے سوچے سمجھے بغیر آپ نے باتیں کی، اور آج پشیمان اور شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ وہ جو ایک اور چیز جو سیاست میں نہیں ہونی چاہیے، وہ احساس شرمندگی اور پشیمانی، چونکہ جو پشیمان ہو جائے وہ بھی بڑا لیڈر نہیں ہوتا۔ کچھ بھی کر کے آپ ڈیٹ ہونا چاہیے، سیاستدان کو بہت سخت ڈیٹ ہونا چاہیے، کسی بات پہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، کتنی بڑی غلطیاں کر لے، ملک توڑ دے تو بھی پشیمان نہ ہو، ملک ڈبو دے تو بھی پشیمان نہ ہو، بحران کھڑے کر دے تو بھی پشیمان نہ ہو، پھر بھی ڈیٹھوں کی طرح قائم رہے، کھڑا رہے۔ یہ سیاست، مکاولی سیاست کی یہ اصول ہیں، یہ کہ آپ پشیمان نہیں ہونا، شرمندہ نہیں ہونا، اور ظاہر ہے کوئی بھی شرمندہ نہیں ہے۔ 100 دن گزر گئے، خود آپ نے 100 دن کے وعدے دیے، 100 دن کی امیدیں پیدا کی، 100 دن کے نعرے لگائے، 100 دن میں کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ بدتر ہو گیا، وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی خراب ہو گیا۔ 100 دن میں ایک بھی اسمبلیوں نے کوئی قانون پاس نہیں کیا، ریکارڈ ہے 100 دن گزر گئے ہیں، پاکستان میں کوئی قانون پاس نہیں ہوا، چونکہ اسمبلیوں میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف ان دونوں نے ایک دوسرے کو صرف گالیاں دی ہیں۔ آپ پورے 100 دن کی ان کے جتنے اجلاس ہوئے ہیں وہ نکالیں، ان کے ریکارڈ چیک کریں، 100 دن میں فقط گالیوں کا تبادلہ ہوا ہے، تانوں کا تبادلہ ہوا ہے، سرزنش کا تبادلہ ہوا ہے، اور یہ کام حکومتی پارٹی نے زیادہ کیا ہے۔ آغاز یہ کرتے تھے، پہلی قوالی یہ کرتے تھے، جواب میں اپوزیشن، عموماً الٹ ہوتا ہے، حکومت پر اپوزیشن حملہ کرتی ہے، حکومت دفاع کرتی ہے، لیکن اس حکومت میں حکومت حملے کر رہی ہے اور اپوزیشن اپنا دفاع کر رہی ہے، اور وہ حملے اور دفاع بھی گالیوں کا اور توتکار کا اور بہت ہی بد اخلاقی اور اخلاق سے گرا ہوا کردار اسمبلی ممبران کا رہا ہے 100 دنوں کے اندر. جوں کہ توں ہے سارے مسائل, 100 دن بعد جو حکومت نے اپنی کارکردگی پیش کی اخباروں میں آیا ہے, ایک بڑا اشتہار آج کے اخبار میں آیا ہے میرے خیال میں کہ ہم مصروف تھے 100 دن, اوپر لکھا ہوا ہے, نیچے لکھا ہوا ہے ہم مصروف تھے, نیچے کچھ نہیں لکھا ہوا کس میں مصروف تھے تم. پھر وہ سوشل میڈیا والوں نے لے لیا وہ 100 دن ہم مصروف تھے, کسی نے کہا گالی دینے میں مصروف تھے, کسی نے کہا یو ٹرن لینے میں مصروف تھے, کسی نے کہا بھیک مانگنے میں مصروف تھے, کسی نے کہا گدائی میں مصروف تھے, اور انصاف یہ ہے کہ ان سارے کاموں میں مصروف تھے, کسی ایک میں نہیں تھے بلکہ سارے کام ایٹ اے ٹائم کر رہے تھے, گدائی بھی کر رہے تھے اور ملا بھی کچھ نہیں, در در گئے, چائنا گئے, سعودیہ گئے, فلاں جگہ گئے, آئی ایم ایف کے پاس گئے, کہیں سے بھی کچھ ابھی تک ملا نہیں ہے, مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے. 100 دن میں جو کام کیا وہ یہی کیا ہے کہ انتقامی سیاست کو خوب ہوا دی گئی ہے, اور بجائے اس کے کہ ماحول ٹھنڈا کریں تاکہ حکومت کو تھوڑا موقع ملے آسودگی سے اور خاموشی سے کام کرنے کا, جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ پورے کرنے کا, خود حکومت بھڑکا رہی ہے, تیل چھڑک رہی ہے, اور حکومتی وزیر اس طرح کے وہ مرچوں والے بیان دیتے ہیں کہ سن کے وہ دوسرے آگ بگولا ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر حتیٰ اس حد تک کہ وزیر اطلاعات ملک کا سینیٹ میں پابندی لگ گئی ہے, اس پر اتنی اس کی زبان گندی ہے, سینیٹرز نے پابندی لگا دی ہے کہ یہ وزیر اطلاعات سینیٹ میں نہیں آ سکتا چونکہ اس کی زبان بہت خراب ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور کس طرح بحرانوں کو حل کر رہی ہے. اس طرح سے وہ الیکشن کمپین کے زمانے میں جو بوتان تراشی تھی اس سے زیادہ حکومت بننے کے بعد شروع ہو گئی ہے. اپوزیشن لیڈر جیلوں میں ہیں, ان کے اوپر مقدمات ہیں, ان کو ہائی روز تھریٹ. وزیراعظم صاحب نے خود کہا ہے کہ میرا جی کرتا ہے کہ یہ 1100-1200 سیاستدان سارے اٹھا کے جیل میں بند کر دوں, ایسی خواہش, وہ بھی ایک سیلیبریٹی اور سپورٹ مین کے اندر, سپورٹس کے وزیر اعظم ہے نا, یہ کھیل کی دنیا سے آئے ہیں, کھیل کی دنیا سے آیا ہوا وزیر اعظم, یہ اگر کسی دہشت گرد جماعت سے اگر کوئی آتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ دن میں سب کے سر قلم کر دوں, لیکن آپ تو سپورٹس مین ہیں, آپ کی تو سپورٹس اسپرٹ ہونی چاہیے, آپ تو جو نعرے لے کر آئے ہیں وہ نعرے لے کر تو آپ کو خیر سگالی کا پیغام دینا چاہیے اور ملک کے اندر فضا ہموار کرنی چاہیے, اپوزیشن سے مدد لینی چاہیے, تعاون لینا چاہیے قانون سازی میں, ملک چلانے میں, حکومت چلانے میں, مسائل کو حل کرنے میں, لیکن وہ سب سے بڑا میزائل وہ خود مار دیتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے یہ 1100-1200 سب کو پکڑ کے اندر جیل میں ڈال دوں, اور یہی لگے ہوئے ہیں سب کو جیل میں ڈالنے کے لیے تدبیریں ہو رہی ہیں کہ سارے سیاستدان جیل میں جائیں, جیل میں چلے جائیں گے تو کیا آپ کو کیا حاصل ہوگا ان کے سارے سب کے جیل میں جانے سے, اگر آپ یہ کہ یہ کرپٹ ہیں تو پھر سب سے پہلے اپنی پارٹی ساری جیل میں بند کرو چونکہ ان میں سارے کرپٹ, اس میں بھی سارے کرپٹ ہیں, سند یافتہ ہیں, اور جب سارا پاکستان, میں نے کہا نا 100 سال بھی کوئی پاکستان ٹھیک کر لے تو اس کو تمغہ دینا چاہیے, گولڈ میڈل دینا چاہیے جو 100 سال میں پاکستان ٹھیک کر لے, جتنی خرابی پاکستان میں بنا دی گئی ہے ہر طبقے کے لحاظ سے, آپ کو اندازہ نہیں ہے عزیزان من, ہمیں الجھایا ہوا ہے انہوں نے انہی چکروں میں, بیان بازیوں میں اور ایک دوسرے کے خلاف بہتانوں میں, اور جو کثر تھوڑا ٹائم ہمارے پاس بچتا ہے وہ پانڈ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پانڈ ہمارا وقت مصروف کر دیتے ہیں. مہلت نہیں ہے ملت کے پاس کہ بحرانوں کو صحیح جائزہ لے سکیں کہ آپ کی تعلیم کی حالت کیا بن گئی ہے, آپ کے ملک کے اندر تعلیمی نظام کہاں چلا گیا, اخلاقی قدریں کہاں چلی گئیں, ملکی امنیت کا نظام کہاں چلا گیا, ترقیاتی کام کہاں چلے گئے, اقتصادی انفراسٹرکچر کا کیا بنا, آئندہ کیا بنے گا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تجزیہ تحلیل مانگتی ہیں تاکہ قوم کو صحیح صورت حال پتہ چلے جو نہیں ہو رہا, اور اس کے لیے بہت سنجیدہ طبقے کی ضرورت ہے, نہ وہ طبقہ جو اس وقت زمامدار ہے جن میں نہ تجربہ کاری بھی ہے اور نہ سنجیدگی حد درجہ ہے ان کے اندر. تمام 100 دنوں کے اندر شاید ایک دن بھی انہوں نے ملک و مملکت کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں لگایا ہوگا, ہر دن بھڑاس نکالنے کے لیے, ہر دن دوسروں کو سرنگون کرنے کے لیے، اپوزیشن نے بھی ہر دن ان کے اوپر حملے کرنے کے لیے، انہوں نے ان کے لیے، آخر یہ عوامی نمائندے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو۔ علامہ کو کچھ الہام تھا تو یہ کہا تھا نا کہ اس پارلیمنٹ سے اور اس اسمبلی سے اور اس نظام سے اور اس سسٹم سے دور بھاگ، مت آنا اس کے قریب، کسی رہبر کے پیچھے چلنا، غلام پختکاری شو، کسی پختہ لیڈر کا، کسی پختہ رہبر کا پیروکار بن تو۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ از دو صد خر کار انسانی نمی آیت، دو سو خر اگر جمع ہو جائیں تو وہ انسانی کام نہیں کر سکتے۔ خوب ابھی آپ دیکھیں، چار اسمبلیاں ہیں صوبوں کی اور ایک مرکزی اسمبلی اور سینٹ ہے، 100 دن گزر گئے ہیں اور ان کے اندر سینکڑوں ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان ممبران کی کاروائی 100 دن کی دیکھیں، بجٹ ان پر کتنا خرچ ہوتا ہے، ایک اسمبلی اجلاس پر کتنا بجٹ خرچ ہوتا ہے، ان کی تنخواہیں نوٹ کریں، انہوں نے 100 دن میں کتنی تنخواہ لی ہے اسمبلی ممبران نے، اور ان کی کارکردگی دیکھیں، انہوں نے کیا کیا ہے آپ کے لیے۔ وہ دو سات خر اگر آپ جمع کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دو، پھر قوم بیٹھی ہوئی ہے، ابھی پاکستان بدلنے والا ہے، یہ بدلا ہے پاکستان ابھی۔ عدلیہ عدالت کے علاوہ ہر کام کر رہی ہے، حکومت حکومت کے علاوہ ہر کام کر رہی ہے۔ 100 دن اتنا رٹا لگایا، 100 دن میں معجزہ کریں گے، 100 دن میں سمجھ نہیں آئی کہ کرنا گئے، 100 دن بعد کم از کم یہ سمجھ کہہ دیتے، جی 100 دن میں ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی ہے ہمیں کرنا کیا ہے، تو بھی بڑی امید کی بات تھی۔ 100 دن کے بعد یہ بھی کہنے کے قابل نہیں ہے آج کہ اب اصل بات سمجھ آ گئی ہے، راستہ سمجھ آ گیا ہے، یہ بھی کہنے کے قابل نہیں ہے۔ 100 دن میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اقتدار تو لے لیا، کرسی پر تو آ گیا، لیکن اب آگے مملکت چلانی ہے، ملت کے امور سلجھانے ہیں، اس کے لیے کوئی تیاری اور آمادگی نہیں تھی۔ ابھی تک الیکشن کمپین والا ماحول بنا ہوا ہے، ابھی تک بھی وزیراعظم صاحب رسمی میٹنگوں میں بھی اپوزیشن پہ حملے کر رہے ہوتے ہیں، ختم ہو گیا، اب آپ اقتدار میں آ گئے ہیں، اپوزیشن گئی اپنے کھڈے میں چلی گئی ہے، اب آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اب آپ مضبوط وزیراعظم ہیں، عدلیہ آپ کے ساتھ ہے، فوج آپ کے ساتھ ہے، اور اقتدار آپ کے پاس ہے، اب کیا بگاڑ سکتے ہیں آپ کا اپوزیشن والے، کچھ نہیں کر سکتے، چھوڑو ان کو، ابھی ملک چلاؤ، مسائل حل کرو لوگوں کے، ملک کے لیے کوئی سوچو، تدبیر کرو، کوئی اقدام کرو، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور اس طرح یہ فضا بہت ہی افسوسناک قسم کی فضا بنی ہوئی ہے۔ بھلے ایک اور جو اہم اقدام ہوا ہے پاکستان کے اندر ہی، گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ کی حیثیت کا ابھی فیصلہ کہیں یا تجویز پاس ہوئی ہے، یوں کہیں میرے خیال میں بہتر ہوگا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، میٹنگ ہوئی ہے اور عبوری صوبہ بنانے کے لیے تجویز پاس ہوئی ہے۔ ابھی تک گلگت بلتستان، کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، یہ گلگت بلتستان کی حیثیت کیا ہے، یہ ضلع ہے، یہ صوبہ ہے، یہ ایجنسی ہے، یہ علاقہ غیر ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ایسے انہوں نے لٹکا کے رکھا ہوا تھا، نہ وہاں کے لوگوں کو پتہ تھا، نہ وفاقی حکومتوں کو پتہ تھا، نہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اب انہوں نے بیٹھ کے غور کرنا شروع کیا ہے، اور اہل بلتستان اور گلگت کا بھی یہ مطالبہ کبھی نہیں رہا کہ ہمیں پہلے حیثیت تو دو قانونی، پھر اہل گلگت بلتستان، چونکہ عرصے بعد وہاں ایک سیاسی عمل شروع ہوا ہے تو وہاں اور فضا ہے اس وقت، جس طرح افغانستان میں، مجھے یاد ہے جب افغانستان میں یہ طالبان کی حکومت ختم ہوئی اور امریکہ آیا، تو افغان طلاب قم مقدسہ میں تھے، کثرت سے تھے، بہت زیادہ، بہت بعض ہمارے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے، ان کے مزاج سے نزدیک سے آشنائی تھی، ان کی باتوں میں کبھی کبھار، ان کے جلسوں میں، مجلس میں شرکت کا موقع ملتا تھا، تو وہ، ان کی حالت عجیب تھی افغان طالب علموں کی، وہ سارے کے سارے اپنی خاص محلی فارسی میں، جو دری فارسی بولتے ہیں، اس لہجے میں وہ کرتے تھے، اور بڑا ہمیں محسوس ہوتا تھا امریکہ کے آنے اور نیٹو کے آنے کو، وہ کہتے تھے کہ عصر تمدن اومدے، عصر تمدن عمدے، یعنی امریکہ کو تمدن کہتے تھے کہ اب افغانستان کے اندر وہ جنگلی ختم ہو گیا پن اور فلاں، اور پہلا افغانستان تبدیل ہو گیا، انقلاب آ گیا، تمدن آ گیا، وہ امریکہ کو تمدن کہتے تھے، نیٹو کو تمدن کہتے تھے، اور ہمیں افسوس ہوتا تھا کہ یہ بیچارے اس محرومیت کی وجہ سے اس احساس میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ تمدن آ گیا ہے۔ یہی حال گلگت بلتستان میں بھی ہے کہ انہیں بھی لگ رہا ہے کہ بہت بڑا تمدن آ رہا ہے، بڑا وہاں پر چینج آ رہی ہے۔ ایک پاکستانی کرکٹر کا ایک بیان اخباروں میں آیا، اس نے کسی بیرون ملک انٹرویو دیا، وہاں اس کے منہ سے نکل گئی یہ بات، حالانکہ سیلیبریٹیز کو کرنی نہیں چاہیے یہ بات، چونکہ اس کے اثرات ہیں، خمیازے ہیں اس کے۔ اس سے اس نے پوچھا کہ جی کشمیر کے بارے میں، کہ کشمیر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، پاکستان کے ساتھ ملے، انڈیا کے ساتھ ملے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ انڈیا کے ساتھ ملے نہ پاکستان کے ساتھ ملے۔ بات درست کی انہوں نے، کہا کہ انڈین کشمیری عوام کو علیحدہ سے ایک ملک بنے، خود ان کے عوام جیسے چاہتے ہیں وہ ہو، اور خصوصاً پاکستان کے حوالے سے اس نے یہ بیان دے دیا کہ پاکستانیوں سے یہ چار صوبے سنبھالے نہیں جاتے، تو کشمیر لے کے تو کیا کریں گے، یہ پہلے اپنے چار صوبے تو سنبھال لیں، پھر یہ وہاں کا صوبہ بھی وہاں کے لیے بھی کریں۔ تو اس نے یعنی گویا یہ تاثر دیا کہ ادھر تو نہ دیا جائے، چونکہ ان کو دے دیا گیا تو کشمیر کا وہی حال ہوگا جو چار صوبوں کا ہو رہا ہے یہاں پر۔ یہ بات بیان اس طرح عمومی میڈیا کے سامنے دینا شاید بہتر بات نہیں تھی، لیکن فی نفس سے یہ بات تھی کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے، جو خود فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں، ان کے اوپر ٹھونسا نہ جائے کوئی فیصلہ کہیں سے بھی، خود چاہتے ہیں الحاق کرنا، ادھر آنا چاہتے ہیں، ادھر جانا چاہتے ہیں، مستقل ملک بنانا چاہتے ہیں، کشمیریوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے، یہ حق ان کو دے دیا جائے۔ غرض یہ کہ ابھی گلگت بلتستان، پہلے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن گلگت بلتستان کے عوام بہت خوش تھے، اور اس خوشی میں دو تین ٹینیور گزر چکے ہیں، لیکن وہاں کوئی فرق نہیں پڑا کسی قسم کا، نہ کوئی ترقیاتی کام ہوا، نہ کوئی تبدیلی آئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو قانونی حیثیت دے دی جائے۔ قانونی حیثیت میں مستقل صوبہ بنانے میں کچھ مشکلات ہیں، چونکہ پاکستان گلگت بلتستان انڈیا کے ساتھ جو زمین کا کشمیر کا مسئلہ ہے، تو اس تناظر میں یہ نہیں کر سکتے فیصلہ، چونکہ یہ اگر اس کو باقاعدہ صوبہ قرار دیں تو پھر انہیں باقی قضیے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، کشمیر سے سری نگر اور باقی لداخ اور کرگل سے دستبردار ہونا پڑتا ہے پاکستان کو، اس لیے وہ یہ، چونکہ ادھر یہ اگر یہ کریں گے ادھر وہ اس طرح کا مقابلے کا کر لیں گے، تو یہ ہمیشہ کے لیے کشمیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اگر مستقل صوبہ قرار دیں۔ اور ابھی قانونی حیثیت دینا کیوں ضروری ہو گئی ہے، یہ توجہ فرمائیں، یہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے نہیں ہو رہا، ابھی اس لیے گلگت بلتستان کو قانونی حیثیت عبوری صوبہ بنا رہے ہیں، چونکہ انڈیا کو اعتراض ہے کہ سی پیک گلگت بلتستان سے نہیں گزرنا چاہیے، چونکہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ گلگت بلتستان متنازع علاقہ ہے انڈیا پاکستان میں، اور متنازع علاقے سے یہ شاہراہ یا یہ کوریڈور نہیں گزرنا چاہیے۔ پاکستان سی پیک کے لیے عبوری حیثیت اس کو دے رہا ہے کہ یہ متنازع نہیں ہے بلکہ پاکستان کا عبوری صوبہ ہے یہ، اس لیے گلگتیوں بلتیوں کو خوشی سوچ کے منانی چاہیے کہ عبوری ابھی دی نہیں ہے، عبوری حیثیت تجویز پاس ہوئی ہے کہ یہ ایک رائے حل ہے بیچ میں، اس سے ہم، چونکہ انڈیا کو بہت اعتراض ہے سی پیک کے اوپر، اور خصوصاً گلگت بلتستان سے گزرنے پر اس کو بہت شدید اعتراض ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر یہ کوریڈور آئے، چونکہ انڈیا کے چائنا سے بھی اختلافات ہیں، پاکستان سے بھی اختلافات ہیں، اور یہ اگر منصوبہ کامیاب ہو جائے چائنا کا پاکستان کے اندر، تو یہ بہت بڑا ایک انڈیا کے لیے نقصان دہ منصوبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انڈیا کے لیے بہت نقصان دہ منصوبہ ہے، پاکستان کے بھی نفع میں ہے اور پاکستان سے زیادہ چائنا کے نفع میں ہے، اور یہ ایک پٹی چائنا کو ایسی مل جاتی ہے ایسا راستہ مل جاتا ہے جو انڈیا کے لیے بہت دشواریاں پیدا کر سکتا ہے. انڈیا اس لیے مصر ہے کہ یہ نہیں بننے دینا, عالمی دباؤ بڑھانے کے لیے اس نے یہ تنازع اٹھایا ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے. ادھر یہ غور ہو رہا ہے کہ متنازع نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا عبوری صوبہ ہے. اب اس تناظر میں گلگت بلتستان کے عوام کا کیا بنے گا, ان کے لیے کیا سوچ ہے؟ سی پیک میں ان کو کچھ نہیں ملا. گلگت بلتستان کے عوام کو سی پیک سے کوئی حصہ نہیں دیا گیا سوائے اس کے کہ ان کی سرزمین سے روڈ گزر رہا ہے وہاں کوئی. چونکہ سی پیک کا مطلب کیا ہے کہ سی پیک میں بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں, کارخانے ہیں, صنعتیں ہیں اور بجلی گھر ہیں, شہر ہیں, مارکیٹیں ہیں اور اسی طرح پورٹ ہیں جہاں پر سامان تجارت وہاں پر جا کر تب تبادلہ ہونا ہے. اس طرح کی کوئی سکیم گلگت بلتستان والوں کو نہیں دی گئی, کوئی ڈرائی پورٹ ان کو نہیں دیا گیا, کوئی ایئرپورٹ ان کو نہیں دیا گیا, کچھ بھی سی پیک میں سے کچھ بھی, صرف روڈ گزارا گیا ہے وہاں سے اور باقی سارا پنجاب اور سندھ اور بلوچستان کو دے دیا گیا ہے. گوادر تک پنجاب میں بڑے بڑے شہر بنیں گے, سندھ میں بڑے بڑے شہر اور مارکیٹیں تعمیر ہوں گی سی پیک کے پروجیکٹ کے ضمن میں, بلوچستان میں اسی طرح بندرگاہیں بنیں گی, کیا کیا بنے گا اور بہت تبدیلی آئے گی. سی پیک اگر بن جاتا ہے خود پاکستان کے اندر بہت بڑی چینج آنے والی ہے. اور گلگت بلتستان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا. وہ ایک کارٹون بنایا تھا اسی زمانے میں کسی نے, ہاتھی کو سی پیک بنایا گیا تھا اور پھر اس ہاتھی کو کاٹ کے بتایا گیا تھا صوبوں کو کس کو کیا ملا, تو زیادہ تر ہاتھی پنجاب تھا وہ, پھر تھوڑا سا حصہ اس کا سندھ کا تھا اور اس سے بھی تھوڑا بلوچستان کا تھا. اور گلگت بلتستان میں گوبر ہاتھی کا لکھا ہوا تھا کہ یہ ان کو ملا ہے. یہاں زہر ٹرک آئیں گے دھواں بلتستان چھوڑ کے آئیں گے, کاربن گیس بلتستان نکال کے آئیں گے ساری, تو ان کو یہی ملنا ہے, کاربن گیس ہی ملنی ہے ان کو ٹرکوں کی. ٹرک اڈا بھی کوئی نہیں بنایا وہاں پر, جبکہ بنتا تھا جس سرزمین سے گزر رہا ہے وہاں کے باسی, جو ویسے ہی اقتصادی طور پر وہاں کوئی انفراسٹرکچر اکنامک نہیں ہے, تو وہاں تو شروع وہاں سے کرنا چاہیے تھا. گلگت بلتستان سے پہلی سہولت ان عوام کو ملنی چاہیے تھی. اور مزے کی بات یہ کہ گلگت بلتستان والوں کا یہ مطالبہ بھی نہیں ہے, ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں سیٹیں دے دی جائیں, ہمیں ٹھیکے دے دیے جائیں, ہماری پارٹی کو یہ سہولت دے دی جائے, دوسری پارٹی پہ پابندی لگا دی جائے, اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. یہ مطالبے ہیں ان کے, ہر پارٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ اس پہ پابندی لگا دی جائے, اس کو فور شیڈول میں ڈال دیا جائے, اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. یہ مطالبے جب عوام کریں گے تو پھر حکومتیں کیا دیں گی آپ کو؟ آپ کو بنیادی چیز مانگو تو آپ کو دیں, اور حق بنتا ہے آپ کا. گلگت بلتستان دنیا کا شاہکار جگہ ہے, پوری دنیا میں یقین جان لے کہ ایسا خطہ نہیں ہے, ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جیسا گلگت بلتستان ہے. اب اس کے متعلق تجویز پاس ہوئی ہے کہ اسے عبوری صوبہ قرار دیں گے. باہر کیف, امید ہے کہ انشاءاللہ اچھے نتائج نکلیں وہاں مومنین کے لیے, چونکہ گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے جہاں اکثریت شیعہ نشین ہیں اور یہ طبقہ وہاں پر مستحق ہے, رکھتا ہے, یہ استحقاق رکھتا ہے کہ اسے جب اس جنت نظیر خطے میں آباد قوم ہیں تو پہلے حق اس کا بنتا ہے کہ اس کے حقوق پورے کیے جائیں, اس ان کے لیے سب کچھ انفراسٹرکچر بنایا جائے, ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں, ان کے لیے تعلیمی ادارے ہوں, ان کے لیے صحت کے ادارے ہوں, ان کے لیے روزگار کے مواقع ہوں وہاں پر, خواتین کے لیے, بچوں کے لیے تعلیمی ادارے ہوں, وہ دور دراز شہروں میں انہیں نہ جانا پڑے, اور وہاں گلگت بلتستان کے اندر یہ ساری تاسیسات ہونا ضروری ہے. کشمیر میں گزشتہ ہفتے بہت ظلم ہوا ہے, شہادتیں کثرت سے ہوئی ہیں, قتل عام کشمیری جوانوں کا, اور کشمیر فراموش شدہ ہے. پاکستان کے اندر ابھی اتنے جنجال ایشو داخلی پیدا ہو گئے ہیں یہ حکومت اور اپوزیشن جنگ کا اور بہت سارے مسائل, کشمیر کو پاکستانی بھی بھول گئے ہیں. ابھی اندر کے صفحے پہ ایک چھوٹی سی خبر بعض روزنامے بعض اخبار لگا دیتے ہیں, بعض ٹی وی چینل بالکل ذکر ہی نہیں کرتے، سوشل میڈیا پہ غائب ہو گیا ہے کشمیر کا عنوان ہی سارا ختم ہو گیا ہے، اور یکطرفہ طور پر فلسطین اور کشمیر دونوں کے اندر ہر جمعے کو فلسطینی بازگشت کی جو ان کی راہ پیمائی ہے، جلوس ہے، نکالتے ہیں، غزہ سے آتے ہیں بارڈر پر، اسرائیل کے بارڈر پر احتجاج کرتے ہیں، اپنی سرزمین کی واپسی کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں، ان کا قتل عام ہوتا ہے ہر جمعے کو، اور اسی طرح کشمیر کے اندر بھی یکطرفہ طور پر یہ ظلم و جنایت ہے، اور نہ عالمی ادارے بولتے ہیں اور نہ ہی پاکستان سے بسا اوقات آواز اٹھتی تھی، وہ بھی دب گئی ہے۔ پاکستان میں ایک اور حادثہ ہوا ہے گزشتہ جمعے کو ہی ظاہراً ہوا تھا، چائنا کونسلیٹ کراچی پر حملہ ہوا تھا اور ناکام ہوا، اس میں پاکستان کے پولیس کے اہلکار کچھ جان بحق ہوئے اور ایک دو وہاں جو آئے ہوئے تھے ویزے کے لیے لوگ، ان وہ جان بحق ہوئے۔ باہر کے یہ بھی ایک بہت خطرناک اقدام تھا چائنا پاکستان تعلقات کے لیے، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے ممالک جیسے امریکہ اور انڈیا قطعاً نہیں چاہتے کہ چائنا پاکستان دوستی بڑھے آگے اور یہ سی پیک منصوبہ کامیاب ہو، لہٰذا انہوں نے پاکستان کے اندر ہی جیسے دہشت گردی کے لشکر بنائے ہوئے تھے اور ان کے ذریعے سے ملکی مفادات کو نقصان پہنچا رہے تھے، پاکستانی استحکام کو، پہلے مذہبی اور پھر قومی اور پھر علاقائی دہشت گردی، اب اس کا رخ چائنا پاکستان تعلقات کی طرف موڑا گیا ہے اور چائنا کے کثیر تعداد افراد پاکستان کے اندر مختلف پروجیکٹس کے اندر مصروف ہیں، ان کے لیے یہ دہشت گردی کی پلاننگ ہے جس کا ایک نمونہ کراچی کے اندر پیش آیا۔ بارکہ یہ بڑا حادثہ اس لیے تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر بہت بڑا ہے، اور سب سے اہم موضوع گزشتہ ہفتے کا وہ ہفتہ وحدت گزرا ہے۔ ہفتہ وحدت میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک، 12 ربیع الاول معروف و مشہور تاریخ میلاد کی اہل سنت کے ہاں اور 17 ربیع الاول مشہور تاریخ میلاد تشیعوں کے ہاں ہے، اور جسے امام امت امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ہفتہ وحدت بین مسلمین کے عنوان سے قرار دیا تھا، اور ہفتہ وحدت پوری دنیا میں منعقد ہوا ہے الحمدللہ، پاکستان میں بھی اللہ تعالی نے توفیق دی اور لاہور میں جامع عروت الوثقی میں ہفتہ وحدت کے اندر 3 اہم پروگرام ہوئے ہیں بڑے الحمدللہ تاثیر گزار، اور باقی ملک میں منتظر تھے ہم کہ خبر آئے۔ ایک اسلام آباد میں گورنمنٹ نے وحدت کانفرنس کی تھی حکومتی، اور وہ بھی ظاہر ہے ملکی حالات کے پیش نظر کی تھی، چونکہ آسیہ بی بی کیس نے کچھ ملکی مسائل بہت حساس بنا دیے تھے اس کی رہائی نے، اور حکومت کو چاہیے تھا کہ کوئی ایسا اقدام کرے تاکہ 12 ربیع الاول آرام سے گزرے، تو یہ انہوں نے کانفرنس کی سیاسی مقاصد کی خاطر کی، وحدت کم تھا سیاست زیادہ مد نظر تھی۔ پھر اس کے بعد وہ تحریک لبیک والوں کو گرفتار کر لیا جو پہلے انہوں نے اقدامات کیے تھے، بیانات دیے تھے، وہ ابھی ایشو جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، اس کو حل کرنے کے لیے اب معلوم نہیں کیا اقدامات ہوں گے، اس کو دبا دیں گے یا اس مسئلے کو انجام تک پہنچائیں گے، نہیں معلوم۔ باقی ملک کے اندر خاموشی ہی رہی ہے، اور بہت سارے لوگ جو وحدت وحدت کرتے رہتے ہیں لیکن ہفتہ وحدت میں مصروف تھے، جس طرح گورنمنٹ نے لکھا ہے 100 دن ہم مصروف تھے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس کام میں مصروف تھے، تو ملک کے اندر بھی مختلف وحدت کے خواہاں اور شعار دینے والے گروہ تھے لیکن مصروف تھے ظاہراً، اور وحدت کا ہفتہ گزر گیا اور کوئی خاص ایسا اقدام نہیں ہو، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت لطف و احسان تھا، یہاں پر جامعہ کے اندر بہت عظیم و باشکو پروگرام ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے 12 ربیع الاول کو ریلی میلاد وحدت امت ریلی نکالی گئی جو بہت ہی خوبصورت زیبا اور وسیع شرکت کے ساتھ تھی، صرف طلاب ہی نہیں تھے بلکہ شہر کے اندر ایک کثیر تعداد مومنین کی بلکہ دوسرے شہروں سے بھی آئے ہوئے کثیر تعداد تھی. اور اس میں میں یہ عرض کر دوں کہ میڈیا جو ہمارا گروپ ہے وہ نہیں کرتا, فلمات تو لیتے ہیں کسی حد تک مناظر کو, لیکن اسے جا کر ادھر ایک قبرستان بنا ہوا ہے, انہوں نے بنایا ہوا ہے الیکٹرانک قبرستان, اس میں جا کے ڈال کے دفن کر دیتے ہیں. ہارڈ ڈسکیں ہیں بڑی بڑی ان کے پاس, وہ قبریں ہیں, اجتماعی قبریں. تمام پروگرام بڑے بڑے کیمروں سے اور قیمتی کیمروں سے اور بڑے اس سے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں ادھر ادھر فلاں, ہر ذریعہ ان کے پاس ماڈرن موجود ہے, اور سارا کچھ فلما کے پھر اس کو اس قبرستان میں ہارڈ میں ڈال دیتے ہیں. پھر ان کو منکر نکیر بھی آ کر حساب لیں کہ وہ کدھر ہیں وہ تصویریں, وہ ان کو معلوم نہیں ہیں کدھر گئی ہیں تصویریں. یہ پیش نہیں کرتے صحیح طریقے سے, جو ہوا ہے اس کو ہمارے میڈیا گروپ نے صحیح کوریج نہیں دی. ریلی کو بالخصوص, ریلی کو نہیں کر سکے یہ منعکس, ورنہ جتنی خوبصورت تھی جتنی زیبا تھی وہ ریلی اور وہ جلوس اور اس کے اندر لوگوں نے اپنے طور پر کچھ کیا, وہ نہیں کرتے. یہ ضعف ہے, کمزوری پرانی ہے ہماری ٹیم کے اندر, کہ یہ بنا لیتے ہیں سب کچھ لیکن اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا سلیقہ ابھی پیدا نہیں ہوا. مثلا مختلف کیمروں سے تصویریں لے کے ایڈیٹر کو دے دیتے ہیں, ایڈیٹر ایک تھکا ہوا آدمی بالکل خستہ نڈھال حالت احتضار میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کو یہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ میں سارے چیک کر لوں ہر کیمرے کا. میں مثلا تصویر وہ ایک ہی کیمرے کی کوئی جو پہلے آ جاتی ہے دو تین نکال کے ایڈٹ کر کے ان کو دے دیتا ہے, باقی وہ ساری قبرستان میں ڈال دیتے ہیں. یہ غلط کام ہے. آپ کو چاہیے کہ نہ اس لیے کہ نمود و نمائش کے لیے, بلکہ اس لیے کہ جب ایک جمعیت ہمت کرتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو تشیع آتا ہے گراؤنڈ میں, تو یہ وحدت کے لیے سب سے بڑا قدم ہے. آپ پوری تاریخ میں دیکھ لیں کہ 12 ربیع الاول کو تشیع کچھ بھی نہیں کرتے. خوب, ہم جب 12 ربیع الاول کو مسلمانوں کے ساتھ مل کے کوئی اقدام نہیں کریں گے تو وحدت کا نعرہ تو کھوکھلا رہ جاتا ہے. پھر جب تمام دنیا میں مسلمین 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں, آپ کے ہاں تاریخی قول ایک قول, آپ کے ہاں مشہور قول ہے 17, تو پھر آپ 12 کو عکس العمل کیوں نہیں دکھاتے؟ کیوں 12 کو آپ رسول اللہ کا دن نہیں مناتے؟ 12 بھی رسول اللہ کا دن ہے, 17 بھی رسول اللہ کا دن ہے, اور 12 سے 17 تک سب رسول اللہ کے ایام ہیں. اور یہ کام آپ نے کیا ہے, اس جمعیت نے, مومنین نے اور طلاب نے الحمدللہ بہت اعلیٰ طریقے سے بڑے سلیقے کے ساتھ الحمدللہ یہ کام انہوں نے انجام دیا ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ دنیا کو بتائیں تاکہ یہ تکرار ہو ہر شہر کے اندر. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو شیعہ آئے ہیں رسول اللہ کے نام پر اور پوری مسلم جمعیت کے ساتھ انہوں نے اظہار وحدت و اخوت و ہمبستگی کیا ہے اور کوئی قیامت نہیں ٹوٹی, کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ اچھا ہوا, بہترین ہوا, تو دوسروں کے بھی حوصلے بڑھتے ہیں. ابھی بھی کچھ لوگوں نے اظہار کیا ہے کہ اب ہم بھی اپنے شہروں کے اندر شروع کریں گے یہ کام, اور یہ ضروری ہے, ورنہ ہم 12 کو ہم گھروں میں بیٹھے رہیں, 17 کو وہ گھروں میں بیٹھے رہیں, اور پھر ہم کہیں ہفتہ وحدت ہے. یہ کاہے کا ہفتہ وحدت ہے؟ کیسا ہفتہ وحدت ہے یا ایام وحدت ہے؟ جب ان کا دن آئے, ہم یعنی جس دن وہ پروگرام رکھیں ہم گھروں میں بیٹھے ہوں, جس دن ہم پروگرام رکھیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوں, اور پھر وحدت وحدت کرتے رہیں, تو یہ تو دھوکہ ہے. آپ ان کے ساتھ ملیں, وہ آپ کے ساتھ ملیں, تاکہ یہ تمیز ہی ختم ہو جائے, یہ سارے ایام رسول اللہ کے ہوں اور ساری امت امت رسول ہو. کانفرنس ہوئی اس کے بعد الحمدللہ بہت ہی خوبصورت و زیبا کانفرنس ہوئی, اس کے جو بہت ساروں کے لیے غیر متوقع تھی, اہل سنت کے لیے بھی اور شیعہ کے لیے بھی توقع نہیں تھی ان کو کہ اس عظمت کے ساتھ اور اس حجم کے ساتھ اور اس وسعت کے ساتھ وحدت کانفرنس بھی ہو سکتی ہے. چونکہ ملکی فضا کچھ اور طرح کی تھی اور اس کے اندر یہ سب کچھ ہو جانا, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص لطف ہے. اور اسی سے لگتا ہے کہ جب ہم تھوڑا سا قدم اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ موفقیت نصیب ہوتی ہے، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ کار خیر انجام پائے۔ جب اللہ نے اتنی توفیقات دی ہیں کہ اتنا قدم آپ نے تھوڑا سا اٹھایا اور اللہ نے اتنا زیادہ اس کے اوپر لطف و احسان کیا ہے، ملک بھر سے، تمام ملک سے وحدت کے نام پر اس ترکیب کے ساتھ، ویسے تو بڑے بڑے پروگرام ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، مختلف مسالک کے بھی ہوئے ہیں، مختلف جمعیتوں کے ہوئے ہیں، مختلف تنظیموں کے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوئے ہیں، لیکن اس ترکیب کے ساتھ کہ تمام مسالک، تمام مذاہب اور ان کے جید علماء اور ان کے مؤثر شخصیات اور ان کے خاص فعال ارکان، درد و سوز رکھنے والے لوگ ملک بھر سے آئیں، شیعہ بھی آئیں اور شیعہ بھی مختلف رجحانات رکھنے والے، یعنی کہ شیعہ بھی فقط ایک جہت رکھنے والے، مختلف رجحان رکھنے والے شیعہ طبقات بھی آئیں، اہل سنت بھی آئیں، دیوبند بھی آئیں، دیوبند کے مختلف سلسلے آئیں، اور اسی طرح اہل حدیث آئیں اور بریلوی آئیں، جو پیر صاحبان ہیں وہ آئیں یہاں پر، اور باقی طبقات بھی آئیں۔ یہ اس ترکیب کے ساتھ پاکستان میں کسی کو توقع نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ لطف تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دل نرم کی اور موڑے، یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، ان دلوں کو نہیں لایا جا سکتا، کسی لالچ بہانے سے نہیں لایا جا سکتا۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ کو فرمانا ہے کہ اگر آپ ان کو دلوں میں تالیف ایجاد کرنا چاہتے نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ایجاد کی ہے، اور وہ آغاز یہاں ہوا ہے الحمدللہ، بہت موفق کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ اس کے اندر جتنے علماء مہمان آئے تھے، جنہوں نے اظہار کیا، جنہوں نے اسٹیج پہ تقریریں کی، وہ ساری دنیا نے سن لی ہیں، کتنی خوبصورت ان کے اظہارات اور ان کے درد تھے اور ان کے سوز تھا وحدت کے متعلق، مسلمین کے متعلق، اور ایک کثیر تعداد ایسی تھی جنہیں موقع نہیں ملا اسٹیج پہ بولنے کا، انہوں نے نجی نشست کے اندر اپنے اپنے اظہارات، تاثرات پیش کیے ہیں۔ ان میں سے بھی اکثر کے لیے قابل یقین نہیں تھا کہ ایک چھت کے نیچے یہ ترکیب متنوع اسلام کی، جنہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ آگ اور پانی اور کبھی جمع نہیں ہو سکتے، یہ سارے اس مقام مقدس مسجد بیت العتیق میں یہاں پر جمع ہوں اور آ کر ایک ہی نقطے پر اصرار کریں، سب وحدت کے اوپر اور سب اتحاد کے اوپر، کوئی پراکندہ گوئی نہ کریں۔ اور مزے کی بات یہ کہ کوئی ڈکٹیٹڈ چیز کوئی بھی نہیں تھی، یعنی یوں نہیں تھا، عموماً کانفرنسوں میں ہوتا ہے کہ خطیبوں کو پہلے سے ان کے مقالے چیک کیے جاتے ہیں یا ان کو بیٹھ کر پہلے بریفنگ دی جاتی ہے، جی آپ نے یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، آپ تمام آنے والے مہمان موجود ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھ لیں، کسی ایک کو بھی کوئی تلقین کی گئی ہو، کوئی ان کو ہدایت کی گئی ہو کہ یہ بولنا یہ نہیں بولنا، ہرگز ایسا نہیں ہوا، پوری آزادی تھی انہیں بولنے کی۔ پشاور سے آئے ہوئے تھے، مردان سے آئے ہوئے تھے، کراچی تک سب علاقوں سے، بلوچستان سے آئے ہوئے تھے، سندھ سے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے آزادی سے جو بولنا چاہا، آزادی کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس ساری گفتگو کا لب لباب ایک ہی تھا، مختلف مسالک کے علماء کی طرف سے۔ یہ بے مثال و بے نظیر چیز تھی جو یہاں پر وقوع پذیر ہوئی، اور ایک بڑی تعداد، بہت سنجیدہ طبقہ بھی شریک ہوئے، اپنے طور پر آئے، بہت سارے مومنین، بہت سارے جوانان، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے وہ آئے، حتی بعض ایسے بھی تھے جنہیں دعوت نہیں تھی لیکن انہوں نے جو عمومی اشتہارات دیکھے تو وہ بھی آئے، آ کے شرکت کی اور اپنے تاثرات پیش کر کے گئے ہیں، بیان کر کے گئے ہیں۔ بہرکیف جن عزیزوں نے یہ زحمت کی ہے، کانفرنس بہت مختصر زمانے میں، ٹائم جو انہوں نے لیا بہت کم تھا، شاید 3 ہفتے مجموعی وقت تھا ان کے کانفرنس منعقد کرنے پر، اسے 3 ہفتوں کے اندر انہوں نے ملک بھر کے اندر یہ کام کیا، بلایا لوگوں کو، زحمت کی قابل تحسین ہیں سب طبقات جنہوں نے دعوتیں دیں اپنے اپنے شہر کے اندر، اور وہ جو آئے شرکت کی، اور جنہوں نے یہاں ماحول تیار کیا، جگہ تیار کی، اور طلاب و دیگر جوانان جنہوں نے مل کر یہ خوبصورت ماحول ایجاد کیا، یہ سب قابل تحسین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان سب کے لیے اجر عظیم کی دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ رحمت للعالمین کے صدقے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن یہ وحدت کانفرنس آخری نقطہ نہیں ہے، چونکہ سیاسی اجتماع نہیں ہے۔ سیاسی اجتماع میں طاقت کا مظاہرہ کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ سیاسی اجتماع نہیں ہے، دینی اجتماع ہے، اور دینی اجتماع اور وحدت کا ہے تو اس کا ایک تسلسل ہے، یہ آغاز ہے، اس آغاز کے بعد ایک تسلسل ہے جو آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ جس طرح سے بہت سارے علماء نے خود اصرار کیا ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے، اور انہوں نے پورے اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے، اس میں بہت اچھے اچھے یادگار رویدادیں بھی رونما ہوئی ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ اگر کوئی ایسا کتابی شکل اس کو دے دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے بھی ایک رہنما چیز بن جائے۔ بہت سارے افراد جنہوں نے یہاں کر اظہارات کیے یا جنہوں نے اپنے طور پر اس کانفرنس کے لیے تعاون کیا اور ہمانگی کی، انہوں نے یہ سب تک پہنچے، یہ بات ہر فرد تک پہنچے یہ بات، تاکہ دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ تمام بلا استثناء سب کے پاس گئے پورے پاکستان میں، حتیٰ جن شخصیات تک کبھی کوئی نہیں گیا، ہم نے اس میں بھی ان سب کو دعوت دی ہے، اور جن جہاں معلوم تھا 100% یقین تھا کہ نہیں آئیں گے، وہاں بھی گئے ہیں، لیکن خلاف توقع انہوں نے اچھے رویے سے پیش آئے، بہترین طریقے سے پیش آئے۔ کچھ لوگ، چونکہ وقت کم تھا ہمارے پاس، 3 ہفتے کی بیچ میں فرصت تھی، اور شاید 2 ہفتہ پہلے دعوت دینا شروع کیا تھا، اس دوران بہت سارے لوگ، چونکہ میلاد کے ایام ہیں، ربیع الاول ہے، تو پہلے سے لوگوں نے ملک کے اندر ملک کے باہر وقت دیا ہوتا تھا۔ اتنی بعض ایسی شخصیات علماء تھے، جب انہیں دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ملک سے باہر وقت دیا ہوا ہے، کسی نے تہران کانفرنس میں جانا تھا، کسی نے اور کسی ملک میں جانا تھا، طے تھا وقت۔ ملک کے اندر بعضوں نے وقت دیا ہوا تھا، چونکہ وہ دن بہت اہم ہوتے ہیں یہ ہفتہ، تو اس طرح بعض مصروف تھے، بعض ایسے تھے جنہوں نے پورے دلی اپنی اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اور کوئی عذر پیش کیا کہ ہم پہلے ہی بتا دیا کہ ہم شاید نہ آ سکیں، لیکن ہم بعد میں ضرور آئیں گے، اور یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ کچھ ایسے تھے جو کسی اور دلیل سے نہیں آئے، ابھی نہیں آئے، لیکن انشاءاللہ وہ بھی جب انہیں بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی، چونکہ ناآشنائی ہے، مطلع نہیں ہیں، بے خبر ہیں، اس وجہ سے نہیں آئے۔ چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جب یہ تصاویر دیکھیں اور تقاریر سنی تو باقاعدہ رابطہ کر کے اپنے افسوس کا اظہار کیا کہ اے کاش ہم بھی ہوتے، ہمیں تأسف ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا، ورنہ ہم بھی اس کے اندر شامل ہوتے۔ یہ بھی ایک بڑی جماعت نے یہ اظہارات اپنے کیے ہیں کہ ہمیں اگر پتہ ہوتا تو ہم ضرور آتے، اس کے اندر شرکت کرتے ہم، یہ بھی طبقہ تھا۔ البتہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر سرزمین پر مختلف قسم کے افراد رہتے ہیں، مختلف صفات والے افراد رہتے ہیں، اور کچھ منفی ذہنیت رکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ اور پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کی مخالفین بھی ہوتے ہیں، کرتے ہیں، وہ اتنی حوصلہ شکن چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہے کہ زمین پر اللہ نے بہت خوبصورت پرندے بنائے ہیں، اچھے مفید پرندے بنائے ہیں، خوبصورت بنائے ہیں، زیبا پرندے بنائے ہیں، ساتھ ہی غاروں میں رہنے والی چمگادڑ بھی بنائی ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اور ہونی چاہیے چمگادڑ، چمگادڑ کے بغیر زمین اچھی نہیں لگتی، چمگادڑ غاروں میں رہتی ہے، غاریں تاریک غاریں، بالکل سیاہ اندھیری غاروں میں دن سارا دن غاروں میں رہتی ہیں چمگادڑیں، تاریک جگہوں پر، اور رات کو پھر جب تاریکی زمین کے اوپر چھا جاتی ہے تو اپنے شکار کے لیے باہر نکلتی ہیں۔ تو چونکہ ہمیشہ چمگادڑ ہے ہی ظلمت میں ہے ہی غار میں ہے، اور نابینا بھی ہے، پیدائشی نابینا ہے، اور اس کو نور نظر نہ آنا، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کو نظر نہ آئے نور، اور نہیں آتا اس کو، تو وہ طبقہ جو چمگادڑ معاب ہے، چمگادڑ والی دید رکھتا ہے، وہ ضرور ہونے چاہیے، ان کے بغیر بس اوقات آدمی کو خود کام کی قدر کا پتہ نہیں چلتا، اگر چمگادڑے نہ ہوں تو کبوتروں کی خوبصورتی کیسے آپ کو پتہ چلے، بلبلوں کی خوبصورتی کیسے آپ کو پتہ چلے اگر چمگادڑے نہ ہوں، اسی طرح اور خوبصورت دنیا جو اللہ نے بنائی ہے وہ کیسے پتہ چلے آپ کو اگر یہ لوگ نہ ہوں۔ باہر کیف یہ بہت مستحسن قدم تھا جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ان سارے عزیزوں کو، انہوں نے مل کر یہ منعقد کی ہے کانفرنس، اور یہ سنگ بنیاد ہے انشاءاللہ پاکستان میں بہت جلدی ہی وہ خدا منظر دکھائے کہ جب پورے پاکستان میں تمام ملت پاکستان بلا تفریق مسلک و مذہب سب ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر انشاءاللہ اپنی مملکت، اپنے ملک، اپنے دین، اپنی قوم کے لیے یک جان، یک جسد ہو جائیں، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا، اور ایک آواز سب کے منہ سے نکلے، ایک قبلہ رکھتے ہیں، ایک قرآن رکھتے ہیں، ایک رسول رکھتے ہیں، ایک اللہ رکھتے ہیں، ایک دین رکھتے ہیں، ایک سمت رکھتے ہیں ہم سب، اور جزیات یا چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے ہمیں کاٹ دیا گیا ہے، وہ وقت انشاءاللہ پاکستان میں جو گزشتہ کئی سالوں سے گزرا ہے فرقہ واریت کا، وہ انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے پاکستان کے اندر، اور حقیقتاً ملت آپس میں متحد ہوگی، اور پھر اگر بعض ایسے تنگ نظر عناصر موجود بھی ہوئے تو وہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتے، جب عمومی فضا بھائی چارے اور اخوت کی قائم ہو جائے گی، احترام کی فضا قائم ہو جائے گی، تو انشاءاللہ وہ خود ہی غیر مؤثر ہو جائیں گے، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت بڑا میدان اس طرح سے ہموار ہوگا اور ہوا ہے انشاءاللہ دہشت گردی کے خاتمے سے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مسلمین کو تمام دنیا میں محبت و وحدت و الفت عطا فرمائے انشاءاللہ، اور مسلمانوں کے اندر انشاءاللہ اتحاد و یکجہتی و یگانگت پیدا ہو انشاءاللہ، اور سب مل کر انشاءاللہ دشمنان دین، دشمنان اسلام اور شیطانی طاقتوں کو نیچا دکھائیں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔